السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى في مقام آخر: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. محترم حاضرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، آج ہماری گفتگو کا موضوع نماز کا عملی طریقہ، یعنی ہم سب کو نماز کیسے پڑھنا چاہیے. سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ یہ جاننے کی ضرورت کیا ہے، ہر آدمی جیسے نماز پڑھتا چلا آ رہا ہے پڑھے، اگر نماز میں تھوڑی بہت خامیاں ہیں، غلطیاں ہیں، تو ان کو سدھارنے کی کیا ضرورت ہے، یا اس کے لیے پروگرام کرنے کی اور تقریر کرنے کی کیا ضرورت ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت ضروری چیز ہے، اس لیے کہ نماز صرف پڑھنا کافی نہیں، نماز کو اس طریقے پر پڑھنا ضروری ہے جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. دلیل کے طور پر میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، صحیح بخاری کتاب الادب کی روایت ہے، حضرت مالک بن حویری سے حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ نوجوان صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دین سیکھنے کے. ہمارے یہاں یہ تصور نہیں ہے کہ نوجوان کہیں دین سیکھنے کے لیے جائے. اللہ کے نبی کے پاس کچھ نوجوان صحابہ دین سیکھنے کے لیے، قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے گئے. فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلًا، اور ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 دن گزارا. آپ سوچ سکتے ہیں، ہمارے ہاں 2 گھنٹہ لوگوں کو دین کی باتیں سننا اور 2 گھنٹہ دین کی باتوں کو سننے کے لیے کہیں جمع ہونا مشکل ہوتا ہے، اور یہاں نوجوان صحابہ کی بات ہو رہی ہے. ایسا نہیں کہ وہ سب فارغ البال تھے، ان کا بھی کاروبار رہا ہوگا، وہ بھی بال بچے والے رہے ہوں. اس سے یہ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کے یہاں دین کی کیسی تڑپ تھی، دین کو حاصل کرنے کی، دین کو سیکھنے کی. 20 دن تک وہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس رہے، دین سیکھتے رہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ یہ صحابہ کرام 20 دن تک اپنے بال بچوں سے دور ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ اپنے گھر میں کس کو کس کو چھوڑ کر آئے ہیں، کتنے بچے ہیں، کس کی شادی ہو گئی ہے، کس کی نہیں ہوئی ہے، آپ نے سب کا انٹرویو لیا، سب سے پوچھا. صحابی کہتے ہیں کہ ہم سب نے بتایا اپنے اپنے بارے میں، کتنی ہماری بیوی ہیں، بچے ہیں، سب بتایا ہم لوگوں نے. فَلَمَّا ظَنَّا أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوا کہ اب ہمیں اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے تو آپ نے ہمیں جانے کی اجازت دی. آپ نے کہا کہ آپ لوگ چلے جائیں. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دین کے لیے بھی بہت لمبے پیریڈ تک گھر سے دور رہنا شریعت میں صحیح نہیں کہا گیا ہے. شریعت میں اگر آپ دین کے مقصد سے بھی بہت لمبے پیریڈ تک گھر کے باہر ہیں تو شریعت کی نظر میں یہ اچھی چیز نہیں ہے. اس کی ایک لمٹ ہونی چاہیے. 20 دن گزرے ہیں اور وہ زمانہ ایسا تھا جب کمیونیکیشن اور رابطے کے وہ ذرائع نہیں تھے جو آج ہیں. موبائل کا زمانہ نہیں تھا, انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا. 20 دن تک آدمی اپنے بیوی بچے سے دور ہے تو اپنے آپ میں ایک بہت بڑی پریشانی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ سے کہا کہ ارجعوا الی اہلکم, اب آپ لوگ اپنے گھر چلے جائیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا وعلموہم وامروہم, آپ لوگ میری خدمت میں 20 دن تک رہے ہیں, 20 دن تک آپ لوگوں نے دین کی باتیں سیکھی ہیں, اب گھر والوں کو جا کر بھی سکھائیے. اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ دین کی باتیں صرف خود سیکھ لینا کافی نہیں, دوسروں کو بتانا بھی, اور خاص طور سے اپنے گھر والوں کو بتانا ہے. دین کی باتیں سن کر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا نہیں دینا, اس کو اپلائی کرنا ہے اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں کے اوپر. آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو جا کر یہ باتیں بتاؤ, انہیں سکھاؤ, انہیں دین کی باتیں بتاؤ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصلوا کما رأیتمونی اصلی, اور دیکھو 20 دن تک تم لوگ میرے پاس رہے ہو, نماز مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, تو تم گھر جا کر نماز ویسے ہی پڑھنا جیسے مجھے دیکھا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ گھر جا کے نماز پڑھو, نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز اپنی مرضی سے جیسے ہماری عادت ہے, جیسے بچپن سے پڑھتے چلے آئے, جیسے باپ دادا کو دیکھا ہے, ویسی نماز اللہ تعالیٰ کی نہیں چاہیے. نماز وہ چاہیے جو نبی کی نماز ہے. اور اسی حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ صرف نماز کا طریقہ بیان کر دینا کافی نہیں ہے, اس کو کر کے دکھانا چاہیے, پریکٹیکل دکھانا چاہیے, عملی دکھانا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی نے ایسا نہیں فرمایا کہ نماز جیسی میں نے بیان کی ہے ویسی پڑھو. آپ نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے نماز. تو یہ حدیث ہم سب سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں, اپنی نمازوں کی اصلاح کریں. نماز کے تعلق سے ایک اہم بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں بار بار نماز قائم کرنے کی بات نہیں, یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. نماز پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور نماز قائم کرنا ایک الگ چیز ہے. قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی جو شرائط ہیں, نماز کے جو آداب ہیں, ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھا جائے. اب مثال کے طور پر عشاء کی جماعت ہے 8:30 بجے, اذان ہے 8:15 بجے. اب کچھ لوگوں کا یہ معمول ہے کہ اپنی گدیوں پر, اپنے کاروباری جگہوں پر بیٹھے ہیں, اذان ہو گئی, اس کے بعد 10 منٹ گزرا, 5 منٹ گزرا, اچھا بھائی اب جماعت کا وقت ہے, اب چلے وہ وضو کر رہے ہیں, اب آ رہے ہیں مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا معمول ہے کہ 2 رکعت بھی چھوٹنی ہی ہے, 1 رکعت چھوٹنی ہی ہے. کبھی کبھار انسان مصروف رہ گیا, کوئی مجبوری آ گئی, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر معمول ہے تو یہ نماز قائم کرنے کے خلاف ہے. آپ جانتے ہیں نماز میں جو پہلی تکبیر ہوتی ہے, جو اللہ اکبر کہہ کر امام ہاتھ باندھتا ہے, اس کی کیا فضیلت ہے؟ اور پہلی صف کی تب کیا فضیلت ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الاذان کی, اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول, اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اذان کا کیا ثواب ہے, اقامت کا کیا ثواب ہے, اور پہلی صف کا کیا ثواب ہے, ثم لم یجدوا الا ان یستحموا الیہ, اور پہلی صف میں شامل ہونے کے لیے انسان اگر ثواب اس کا سمجھ جائے اور اس کو اس میں شامل ہونے کے لیے اس کے پاس کوئی راستہ نہ ہو سوائے اس کے کہ قرآن اندازی کرے, یعنی اتنے لوگ آ جائیں پہلی صف میں شامل ہونے کے لیے کہ جھگڑے کی نوبت آ جائے اور آپس میں قرعہ ڈالنا پڑے, لوگوں کا نام پرچی میں لکھ کے ڈالنا پڑے, جس کا نام آئے گا وہ پہلی صف میں جگہ پائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ایسی نوبت آ جائے, اگر لوگوں کو پہلی صف کی فضیلت معلوم ہو جائے تو ایسا بھی کرنا پڑے تو کریں. اتنا بڑا مقام ہے پہلی صف کا. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّحْجِيرِ, اور نماز کے لیے جلدی آنے کی کیا فضیلت ہے, اگر یہ لوگوں کو معلوم ہو جائے لَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ, تو لوگ جلدی سے نماز میں آئیں. وَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ, اور عشاء کی نماز کی کیا فضیلت ہے اور فجر کی نماز کی کیا فضیلت ہے, اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے لَأَتَوْهُمَا حَبْوًا, تو لوگ کمر کے بل گھسٹ کر بھی آنا پڑے تو آئیں, مشقت کے ساتھ پریشانی کے ساتھ بھی آنا پڑے تو آئے, لیکن عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں, فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں, اگر اس کا مقام اس کی فضیلت لوگوں کو معلوم ہو جائے. ہمارا ٹائم اتنا قیمتی, جماعت سے آئے نماز پڑھی فوراً چلے گئے, ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ بڑی جلدی ہے, جتنی دیر ہم نماز میں ہیں ہمارا ٹائم برباد ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنا اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ الملائکہ کو تسلی علی احدکم, کوئی آدمی اگر مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اذان کے بعد آ کر سنت پڑھ کر بیٹھا رہتا ہے جماعت کے انتظار میں, فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں, فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کہتے رہتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ, اے اللہ اس کی بخشش فرما دے, اے اللہ اس کے اوپر رحم فرما دے. کتنی بڑی بات ہے فرشتے ہمارے لیے دعا کریں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب تک آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے, نماز کی وجہ سے مسجد میں رکا رہتا ہے, وہ نماز ہی میں رہتا ہے, اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے. اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا, جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے, کہ قیامت کے دن سات لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا. سبعۃن یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, سات لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جب گرمی بے تحاشا ہوگی, دھوپ کا اور گرمی اور پسینے کا جو عالم ہوگا وہ بیان کے باہر ہے, اس حالت میں سات لوگ, سات خوش نصیب لوگ ایسے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان میں ایک آدمی وہ بھی ہوگا, ورجل قلبہ معلق بالمساجد, جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو, جس کو نماز کی فکر لگی ہو, نماز سے اس کا دل جڑا ہو, نماز چھوٹے تو اس کو محسوس ہو کہ کچھ چھوٹا. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں, ابھی تو مان لیجئے سردی کا موسم ہے, ابھی تو فجر کی نماز پڑھنا بہرحال ایک جہاد ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, لیکن عام دنوں میں بھی لوگ فجر کی نماز میں نہیں اٹھ پاتے. رجل قلبہ معلق بالمساجد, جس کا دل مسجد میں اٹکا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے. تو بہرحال نماز قائم کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نماز کے آداب وغیرہ کا بھی لحاظ رکھیں. اب ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں نماز کا طریقہ آج ہمارا موضوع ہے. سب سے پہلی چیز, نماز کے لیے وضو کرنا ہے, بغیر وضو کے نماز نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقبل صلاۃ بغیر طہور, بغیر وضو کے نماز نہیں. تو پہلے وضو کرنا ہے, اور وضو بھی صحیح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق وضو کرنا ہے. اس کے بعد آپ مسجد میں آئے, امام صاحب مؤذن نے تکبیر شروع کر دی, جماعت کھڑی ہونے والی ہے. اب صاحب کوئی اپنی چھوٹی والی انگلی اپنے بازو والے بھائی کی انگلی میں ملا رہا ہے اور اسی کو سمجھ رہا ہے کہ اسی کا نام صفوں کی درستگی ہے. آپ کو پتا ہے صف کا سیدھا ہونا اور صف کا درست ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں, یہ نماز کے احکام میں سے ایک حکم ہے. نماز صحیح نہیں ہو سکتی جب تک صف درست نہ ہو. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف کی حدیث ہے, جب نماز کھڑی ہوتی تھی تو آپ کہتے تھے صفو صفوفکم, اپنی صفوں کو سیدھا کرو. فَإِنَّ تَفْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ, اس لیے کہ صف کا سیدھا ہونا یہ نماز کے قائم کرنے میں سے. تو یہ جو کنکی انگلی ہم لوگ ملاتے ہیں چھوٹی والی, یہ طریقہ غلط ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ہتیلی ہوتی ہے پیر کی عموماً وہ ٹیڑھی ہوتی ہے نماز, وہ اگر سیدھی رہے تو یہ نوبت ہی نہ آئے کہ ہم اپنے پاس والے کی انگلی میں اپنی انگلی ملائیں, اس کے پیر سے اپنا پیر ملانا ہے. اور جیسے ہی پیر سے پیر آپ کا ملے گا آٹومیٹک کندھا اور کندھا بھی آپس میں مل جائے گا. تو یہ پہلی اور بنیادی چیز یاد رکھیں کہ صف آپ کی کیسی ہے, صف کے بیچ میں جگہ کا چھوٹنا, اور یہ اسلام کا ایک امتیاز ہے. آپ جتنے بھی امیر آدمی ہیں, پیسے والے ہیں, دولت مند ہیں, عزت والے ہیں, اور آپ کے پاس جو آدمی کھڑا ہے آپ سے سٹا ہوا وہ غریب ہے, اس کا کپڑا آپ کے کپڑے جیسا قیمتی نہیں, پھر بھی آپ کو اسے پیر سے پیر ملا کر کھڑے ہونا ہے. گویا امیر اور غریب کا فرق مٹایا جا رہا ہے, اونچ اور نیچ مٹائی جا رہی ہے. علامہ اقبال نے کہا نا, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ اسلام کی تعلیم ہے. آج ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ہاں نہ جانے کتنے عبادت خانے ایسے ہیں جہاں نیچی ذات کا آدمی داخل نہیں ہو سکتا. یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ ایک کروڑ پتی آدمی اور ایک جھاڑو دینے والا آدمی بعض ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. وہ یہ کہہ کر پیچھے نہیں ہٹ سکتا کہ میں اس کے بغل میں کھڑا نہیں ہوں, اور اسے پیر سے پیر ملا کر کھڑے ہونا ہے, کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے ہونا ہے. یہ اسلام کی جو مساوات کی تعلیم ہے اس کا ایک اظہار ہو رہا ہے اس کے. تو آپ نماز میں کھڑے ہو گئے. اب ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں, ابھی میں ایک جگہ گیا تھا تو ایک صاحب سعودی عرب میں بہت دن تک رہے ہیں. اب سعودی عرب سے وہ آئے تو علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ باندھا جائے. یہ سارے علماء میں صرف شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے, اور دلیل کے اعتبار سے یہ موقف صحیح نہیں ہے. دلیل علامہ ابن باز رحمہ اللہ کی جو دلیل ہے وہ بہت مضبوط نہیں ہے, لیکن بہرحال آپ اگر سعودی عرب میں جائیں تو بہت سارے لوگ آپ کو اس پر عمل کرتے ہوئے مل جائیں. اب وہ صاحب سعودی سے آئے, آٹھ دس سال رہ کر آئے. اب وہ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ہاتھ رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں. اب اس پر مسجد میں تو میں ہونے لگی, کچھ لوگوں نے انہیں ٹوکنا شروع کر دیا, مسجد کے امام صاحب نے ان کے خلاف ایک دو تقریریں بھی کر دی. اب نوبت یہ ہے کہ وہ صاحب اپنی مسجد الگ بنوانا چاہتے ہیں, وہ اور ان کے فیور میں کچھ لوگ ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی مسجد الگ بنا دیں. کل اتفاق سے میرا پروگرام تھا پرسوں, تو وہاں یہ بات آئی, میں نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے. اور ابھی کی حالت یہ ہے کہ وہ صاحب گھر پر الگ نماز پڑھتے ہیں, جماعت میں نہیں آتے. کیا اسلام میں اس کی کوئی اجازت ہے؟ کوئی بھی وجہ ہو, جماعت چھوڑنا, مسجد چھوڑنا اسلام میں قطعی اس بات کی اجازت ہے. یہ اسلام کا ایک سسٹم ہے کہ جماعت سے آپ کو نماز پڑھنی, بغیر کسی مجبوری کے آپ جماعت نہیں چھوڑ سکتے, آپ کو آنا ہے مسجد میں. اور اس کا فائدہ کیا جانتے ہیں؟ آپ پانچ ٹائم کی نماز میں جب سارے مسلمان مسجد میں آئیں گے تو ایک دوسرے کی حال چال مل جائے گی, ایک دوسرے کی خیر خیریت مل جائے گی. کوئی نہیں آیا, اچھا وہ بیمار ہے, چلو اس کی عیادت کر لوں گا. کسی کا انتقال ہو گیا, اس کی خبر آ گئی. مسلمانوں کی جو آپسی محبت ہے, بھائی چارہ ہے, اس کو قائم کرنے کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ کم سے کم جماعت سے نماز پڑھیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اندھے صحابی آئے, کہا کہ اللہ کے رسول, انہ لیس لی قائد یقودنی, میں اندھا آدمی ہوں, کوئی آدمی مجھے سہارا دینے والا نہیں ہے, مسجد تک میں کیسے جاؤں گا, مجھے اجازت دے دیجئے میں گھر پر نماز پڑھ لیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, تم گھر پہ نماز پڑھ لیا. صحیح مسلم کی روایت ہے. صحابی جانے لگے, اللہ کے پیارے نبی نے واپس بلایا, ادھر آئیے. ہل تسمع النداء, اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ صحابی نے کہا کہ ہاں اذان کی آواز تو سنائی دیتی ہے. آپ نے فرمایا فاجب, اذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو پھر اجازت نہیں, اذان کی آواز اگر تمہارے کان میں پڑتی ہے تو مسجد میں آؤ. حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے مؤذن, مسجد میں آؤ. جواب دو اس کا. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بغیر کسی شدید مجبوری کے جماعت نہیں چھوڑ سکتے آپ, آپ کو مسجد آنا ہے. کبھی کوئی بات ہو جائے, کوئی مجبوری ہو جائے, انسان بیمار ہو جائے, سفر پہ چلا گیا, یا نماز کے ٹائم وہ ایسی جگہ ہے جہاں مسجد نہیں ہے, سب بات الگ ہے. اب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, اللہ اکبر کہہ کر آپ کو ہاتھ باندھنا ہے, نماز کے پہلے نیت کرنی ہے. نیت کے بغیر اسلام کے اندر کوئی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگی. صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. لیکن نیت زبان سے نہیں کرنا ہے, نیت دل کے ارادے کرنا ہے. آپ عشاء مغرب کی نماز میں ابھی آئے مسجد میں, ظاہر سی بات ہے جب آپ وضو کر رہے ہیں تبھی آپ کے دل میں ایک نیت, ایک ارادہ پیدا ہو گیا کہ میں مسجد کی نماز, میں مغرب کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں. اب اس کو زبان سے کہنا کہ میں نیت کرتا ہوں تین رکعت نماز کی, مغرب کی نماز کی, یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر کہہ کر اب آپ ہاتھ باندھیں. ہاتھ کہاں باندھنا ہے؟ علی الصدری, ابن خزیمہ وغیرہ کی روایت ہے سینے پر ہاتھ باندھنا ہے. اب ہمارے یہاں بعض حضرات پیٹ پر ہاتھ باندھے ہوئے, بعض حضرات جو ہے بہت زیادہ اوپر ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, یہ تمام چیزیں صحیح نہیں ہیں. جس کو ہم سینہ بولتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھنا ہے, اور بایاں ہاتھ, دایاں ہاتھ, سیدھا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا ہے. اب بعض حدیثوں میں کف کا لفظ ہے, کف بولتے ہیں ہتھیلی کو, اور بعض حدیثوں میں رسک کا لفظ ہے, رسک جس کو انگریزی میں رشت بولتے ہیں, کلائی, اور بعض حدیثوں میں سائد کا لفظ ہے, سائد بولتے ہیں یہ پورا حصہ. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ تینوں کی گنجائش ہے, آپ ہتھیلی پر ہاتھ رکھ لیں, کلائی پر ہاتھ رکھ لیں, یا یہاں ہاتھ رکھ لیں. بعض حدیثوں میں وضع کا لفظ آیا ہے رکھنے کا, اور بعض حدیثوں میں قبض کا لفظ آیا ہے, چاہے آپ ایسے رکھ لیں چاہے ایسے پکڑ لیں, ان سب کی گنجائش موجود ہے, لیکن ہاتھ آپ کا سینے پر ہونا چاہیے. اب آپ نے ہاتھ باندھ لیا, اب سب سے پہلے آپ دعائے ثنا پڑھیں گے. دعائے ثنا کے دو مشہور الفاظ حدیثوں میں ثابت ہیں. ایک وہ الفاظ ہیں جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے, اور ایک وہ الفاظ ہیں جسے امام ابو داؤد نے روایت کیا. بخاری اور مسلم کے جو الفاظ ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں, تھوڑی لمبی دعا ہے, یاد کر رہے ہیں آپ, اللہم باعث بینی وبین خطایایا کما باعثت بین المشرق والمغرب, اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس, اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد. کتنی پیاری دعا ہے, اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے بیچ میں دوری کر دے. بندہ نماز میں کھڑا ہو رہا ہے اور پہلا جملہ یہی نکال رہا ہے کہ اللہ میرے اور میرے گناہوں کے بیچ میں دوری کر دے. پتہ یہ چلا کہ بندہ اقرار کر رہا ہے کہ میں گنہگار ہوں, تیری بارگاہ میں آیا ہوں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بہت فرشتہ ہو گیا, اے اللہ میں گنہگار ہوں. اور یہ بھی نہیں کار کہہ رہا ہے کہ مجھے گناہوں سے دور کر دے, اتنا دور کر دے کما بعد بین المشرق والمغرب, جیسے پورب اور پچھم کے بیچ میں دوری ہے, جیسے مشرق اور مغرب کے بیچ میں دوری ہے, اللہ اتنا دور کر دے مجھے میرے گناہوں, اللہم نقنی من الخطایا, اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے پاک کر دے, کما ینقی الثوب الابیض من الدنس, جیسے سفید کپڑے کو میل سے صاف کیا جائے. کپڑا جتنا لائٹ کلر کا ہوتا ہے اس کو انسان اتنا احتیاط کے ساتھ اور سنبھال کر پہنتا ہے اور رکھتا ہے, سفید کپڑے میں میل لگ جائے سب کو نظر آئے گا. اے اللہ میرے مجھ کو گناہوں سے ایسے پاک کرتے جیسے سفید کپڑے کو میل سے پاک کیا جاتا ہے. اے اللہ میرے گناہوں کو پانی سے دھو دے, برف سے دھو دے, اولے سے دھو دے, دھونے کا مطلب مجھے بالکل گناہوں سے پاک و صاف کر. تو یہ دعا آپ پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں, یہ بھی یاد رکھیں. نماز میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان دعاؤں کا ترجمہ دو چار بار آپ ریپیٹ کریں, کوئی اچھی مستند کتاب لے لیں نماز کے طریقے پر, اور ان دعاؤں کا ترجمہ اپنے دماغ میں رکھیں. جب آپ یہ دعا پڑھیں گے اور مطلب آپ کے ذہن میں رہے گا تو آپ کا ذہن منتشر نہیں ہوگا, آپ کا دماغ کنسنٹریٹ رہے گا نماز میں, آپ ادھر ادھر آپ کی توجہ نہیں جائے گی. تو یہ دعا پڑھنے چاہیے, یہ دعا پڑھنے, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ الا انت, اے اللہ تو پاک ہے, اے اللہ تو ہمارا رب ہے, تیرا نام بہت برکت والا ہے, تو بہت عظیم ہے, بہت بلند ہے, تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں, یہ دعا آپ چاہیں تو پڑھیں. اس کے بعد اب آپ کو سورہ فاتحہ پڑھیں. سورہ فاتحہ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہو تب بھی پڑھنی, امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو تب بھی پڑھنی, فرض نماز پڑھ رہے ہو تب بھی پڑھنی ہے, سنت یا نفل نماز پڑھ رہے ہیں وہ تب بھی پڑھنی ہے, حتیٰ کہ جنازے کی نمازیں بھی پڑھنی ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز. اب سوال یہ ہے کہ امام کے پیچھے آپ کیسے پڑھیں گے؟ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اگر اور نبی کے طریقے پر پڑھا رہے ہیں نماز, تو آپ آرام سے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. نبی کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرأت کرتے تھے تو ہر آیت پر آپ ٹھہرتے تھے, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, اس طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے. اب یہ جو امام ٹھہر رہا ہے جہاں وقفہ کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین, امام ٹھہرا, آپ اتنی دیر میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں, الرحمن الرحیم آپ پڑھ لیں الرحمن الرحیم. اس میں آپ امام کی اقتدا بھی کر رہے ہیں, امام کی قرأت سن بھی رہے ہیں اور سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں. اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے, تمام حدیثوں پر اور تمام آیتوں پر عمل ہو رہا ہے. لیکن اگر امام صاحب بہت جلدی جلدی قرأت کر رہے ہیں تو آپ امام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. اگر مان لیجیے کہ امام صاحب ایسے قرأت کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, اب آپ کیا کریں گے؟ اس کے رکنے کا انتظار کریں گے تو وہ الضالین پر پہنچ جائے گا, پہنچ جائیں گے امام صاحب. تو آپ ساتھ ساتھ پڑھیں. اس میں ایک خاص بات کا یہ خیال رکھیں کہ سورہ فاتحہ کے ختم ہونے پر آمین کہنا ہے, اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین, جب امام صاحب ولا الضالین کہیں تو تمہیں آمین کہنا ہے. تو اس میں یہ خاص بات یاد رکھیں کہ اب مان لیجئے کہ آپ امام کے پیچھے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم, امام صاحب نے پڑھا, آپ نے بھی پڑھا صراط الذین انعمت علیہم. اب جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ رہے ہیں امام صاحب, تو آپ ساتھ میں پڑھ دیجئے غیر المغضوب علیہم, تاکہ امام کا ولا الضالین اور آپ کا ولا الضالین ساتھ میں ختم ہو, تاکہ آمین کی آواز ساتھ میں ہو. یہ طریقہ اگر آپ اپنا لیں تو اس میں جو ہے تمام حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے. سورہ فاتحہ کے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ ضرور پڑھنا ہے, یہ یاد رکھیں, اس لیے کہ سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے اور قرآن جب بھی پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, جب بھی تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ طلب کر لو شیطان مردود. تو لہٰذا جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے گی تو اعوذ باللہ ضرور پڑھا جائے گا, لہٰذا دعائے ثنا کے بعد پہلے اعوذ باللہ پھر بسم اللہ پھر سورہ فاتحہ. اب سورہ فاتحہ پر بہت تفصیل سے میں وہ تمام دلائل آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہم لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں, وہ تمام دلائل ہم سب کو پتہ ہے اور ہم سب یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نماز میں ضروری ہے, مقتدی کے لیے بھی, امام کے لیے بھی, سب کے لیے. سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو آمین کہنا. آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ قبول کر لیں, اے اللہ قبول کر لیں. آمین سب کو کہنا ہے, امام کو بھی مقتدی کو. فرض نماز ہے اگر جہری نماز ہے تو بآواز بلند کہنا ہے, سری نماز ہے تو آہستہ کہنا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت سے اذا امن الامام فامنوا, جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو, فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه, جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے بھی آمین بولتے ہیں, اور ہم نے اگر صحیح ٹائم سے آمین بولی اور ہماری آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. چار رکعت والی نماز آپ پڑھ رہے ہیں, مثال کے طور پر مغرب عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ, یا اسی طریقے سے عصر کی نماز ہے, ظہر کی نماز ہے, چار رکعت والی نماز ہے, تو شروع کی جو دو رکعت ہیں اس میں آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ کوئی سورہ بھی پڑھیں گے, لیکن بعد والی جو دو رکعت ہے اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے. جیسے ابھی آپ نے مغرب کی نماز پڑھی تو شروع کی دو رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورہ پڑھیں گے, اور بعد والی میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے. لیکن اگر کوئی آدمی چاہے تو بعد والی دو رکعتوں میں بھی کوئی دوسری سورہ بھی پڑھ سکتا ہے, اس کا ثبوت بھی ہے حدیثوں سے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ آپ بعد والی دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اب آپ کو رکوع میں جانا ہے. رکوع میں کیسے جائیں گے آپ؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھے تک اٹھا کر کیا جائیں گے, رفع الیدین کر کے جائیں گے. رکوع کیسے کیا جائے, رکوع کا کیا طریقہ ہے, آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضرت ابو حمید سائدی ایک صحابی رسول ہیں, صحابہ کرام کے مجمع میں موجود ہیں, کہتے ہیں کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تم سب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو سب سے زیادہ یاد رکھے ہوئے ہوں, مجھے سب سے اچھی طریقے سے نماز یاد ہے اللہ کے رسول. اس کے بعد حضرت ابو حمید سائدی نے نماز پڑھ کے دکھائی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع امکن یدیہ من رکبتیہ, اللہ کے رسول جب رکوع میں جاتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑتے تھے. امکن یدیہ من رکبتیہ, اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑتے تھے. ثم حصر ظہرہ, اور اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھا رکھتے تھے. فاذا رفع راسہ, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تھے, استوا استوا حتی یعود کل فقار مکان ہوں, تو اللہ کے نبی بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے یہاں تک کہ تمام ہڈیاں اپنی اپنی جگہ لوٹ جاتی. اب آپ اپنے رکوع کا طریقہ دیکھیں, کسی کی کسر جو ہے وہ پیٹ سے نیچے جا رہا ہے, کسی کا سر پیٹ سے اوپر جا رہا ہے, سر اور پیٹ کا لیول برابر ہونا چاہیے. اور اگر آپ کا برابر نہیں ہے تو پریکٹس کیجیے, اکیلے میں گھر میں کھڑے ہو کر اپنی بیوی سے کہیے, اپنے بچے سے کہیے کہ ذرا دیکھو میرا سر کیسا ہے, ایک عادت بنائیے اپنے سر کو اور پیٹ کے لیول کو برابر, اوپر نیچے ہے تو غلط ہے. اور ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد فوراً سجدے میں نہیں چلے جانا ہے, آرام سے کھڑے ہونا ہے یہاں تک کہ تمام ہڈیاں اپنی جگہ چلی جائیں. رکوع کی دعا ہم سب جانتے ہیں, بڑی مشہور ہے, سبحان ربی العظیم. اس کے علاوہ ایک دعا اللہ کے رسول ہم پڑھتے تھے, سبحون قدوسن رب الملائکہ, یہ دعا بھی آپ یاد کر لیں. اور بھی جو رکوع کی دعائیں ہیں کبھی کبھار خاص طور سے نفل نمازوں میں, تہجد کی نمازوں میں, ان دعاؤں کو بھی پڑھا کریں. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تھے تو آپ کی پیٹھ کتنی سیدھی رہتی تھی, ایک حدیث سنی ابن ماجہ کی حدیث ہے, حضرت وابصہ ابن معبد ایک صحابی یہ کہتے ہیں, رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فکان اذا رکع صوب ظهره, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تھے تو آپ اپنی پیٹھ کو بالکل برابر کرتے تھے, کتنی برابر کرتے تھے, حتی لو صب علیہ الماء لاستقر, اتنی سیدھی آپ کی پیٹھ رہتی تھی کہ اگر پانی ڈالا جائے تو پانی ٹھہرا رہے, پانی اگر آپ کی پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو پانی بھی ہلے نہ, پانی بھی گرے نہ, پانی اپنی جگہ برقرار, اتنی سیدھی آپ کی پیٹھ رہتی. اور ایک بات یاد رکھیے کہ رکوع اور سجدہ اگر صحیح نہیں ہے تو نماز آپ کی گڑبڑ ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ رکوع کر رہا ہے لیکن صحیح نہیں کر رہا ہے, سجدہ کر رہا ہے لیکن صحیح نہیں کر رہا ہے, تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ لو مت ما صلیت, تم نے نماز غلط پڑھی, تمہاری نماز نہیں ہوئی, ولو مت مت علی غیر الفطرہ, اور اگر اسی حال میں تم مر گئے تو تمہاری موت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف. تو یہ مسئلہ یاد رکھیں, تو رکوع آپ کا برابر ہونا چاہیے. رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع الیدین کرنا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو موڑوں تک. اچھا, رفع الیدین کرنے کے معاملے میں بھی بہت سے لوگ بڑی کنجوسی سے کام لیتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو کندھے تک, کم سے کم کندھے کے لیول تک اٹھانے کا حکم ہے, موڑے تک, یا تو کندھے تک, بعض حدیثوں میں کندھے کا لفظ آیا ہے, بعض حدیثوں میں کان کا لفظ آیا ہے, کان کی لو کو چھونے والی روایت صحیح ہے. اور ایسے رفع الیدین نہیں کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, آپ کی ہتھیلیاں جو ہیں وہ نارمل رہیں گی, بہت کھولنا بھی نہیں, بہت پیک بھی نہیں کرنا, نارمل رہیں گی اور ان کا رخ قبلے کی طرف رہے گا, کندھے تک یا کان تک آپ اٹھا سکتے ہیں. اگر آپ اس طریقے سے اٹھائیں کہ کندھے اور کان کے بیچ میں رہے, دونوں حدیثوں پر عمل ہے, سب سے بہتر. رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ کو کیا کہنا ہے, سمی اللہ لمن حمدہ, اللہ نے اس کی دعا سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی, ربنا ولک الحمد یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, ربنا لک الحمد یہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اللہم ربنا ولک الحمد یہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اور ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی, اگر اتنا پورا پڑھ لیں تو اس کا بہت ثواب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے, صحیح بخاری کی روایت, آپ نے جیسے ہی رکوع سے سر اٹھایا اور آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا, پیچھے سے ایک صحابی نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. فلما انصرف, جب اللہ کے رسول نے سلام پھیرا, آپ نے پوچھا من المتکلم, یہ ربنا ولک الحمد کس نے پڑھا تھا؟ تو صحابی نے کہا کہ میں نے پڑھا تھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا رأیت بضعة وثلاثین ملکا یبتدرونها ایہم یکتبها اول, میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ سب لپکے کہ اس کا ثواب پہلے کون لکھے. یہ اتنا اچھا عمل ہے کہ اس کا ثواب لکھنے کے لیے ایک فرشتہ کافی تھا, لیکن 30 سے زیادہ فرشتے لپکے کہ پہلے میں اس کا ثواب لکھوں. اس سے یہ معلوم ہوا ہے, صحیح بخاری کی روایت, کہ رب بنا ولک الحمد صرف پڑھیں تو چل جائے گا, لیکن اگر ہم پورا یاد کر لیں, اور بڑی بہترین دعا بھی ہے رب بنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی, اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اور تیرے لیے جو تعریف کی جائے اس میں برکت دی گئی ہے, مبارکن طیبن پاکیزہ ہے تیری تعریف, یہ دعا پڑھ. اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں. سجدے میں جاتے وقت ایک بات کا یہ خیال رکھیں کہ پہلے آپ کا ہاتھ جانا چاہیے, گھٹنا بعد میں جانا چاہیے. بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ پہلے گھٹنا ان کا چلا جاتا ہے. گھٹنا نہیں پہلے جانا چاہیے, پہلے آپ کا ہاتھ جانا چاہیے, گھٹنا بعد میں جائے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کتاب الصلاۃ کی, اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر, جب تم میں سے کوئی آدمی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے. اونٹ کیسے بیٹھتا ہے؟ گھٹنے کے بل بیٹھتا ہے, پہلے گھٹنا رکھتا ہے. اونٹ کی طرح نہ بیٹھے, کیسے بیٹھے؟ ولیضع یدیہ قبل رکبتہ, پہلے اپنا ہاتھ زمین پر رکھے. زمین پر پہلے ہاتھ جائے, بعد میں گھٹنا جائے. سجدے میں انسان کے جسم کے 7 اعضاء 7 پارٹس آف باڈی وہ زمین پر ہونے چاہیے. کون سے 7 اعضاء ہیں؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث, حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امرت ان اسجد على 7 اعضاء, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں. 7 ہڈیاں کون کون سی ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی خود وضاحت کرتے ہیں. وہ اشار بیدہ, اللہ کے نبی اشارہ کر کے بتاتے ہیں انتہ ناک علی الجبہ, پہلے آپ نے کہا ماتھا اور اس کے بعد ناک کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا, یعنی ماتھا اور ناک دونوں ایک ہی میں ہیں. ایسا نہیں کہ ماتھا آپ رکھیں اور ناک اٹھی رہے, سجدہ غلط ہو جائے گا آپ کا. ماتھے کے ساتھ ساتھ ناک بھی اسی میں شامل ہے. تو ماتھا, والیدین دونوں ہاتھ, والرکبتین دونوں گھٹنے, واطراف القدمین اور دونوں پیر کی ہتھیلیاں. ولا نقص الثياب, اور نماز میں کپڑا وغیرہ سمیٹنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا. سجدے میں جا رہے ہیں تو دامن سنبھال کے جا رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں تو دامن سنبھال کے اٹھ رہے ہیں. یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی نے منع کیا. والشعر, اور بال وغیرہ, کسی کا لمبا بال ہے اب سجدے میں جا رہا ہے, بال اس کا آگے کی طرف جا رہا ہے, اب وہ اٹھ رہا ہے تو اپنا بال بنا رہا ہے, یہ سب چیزیں اللہ کے پیارے نبی نے منع کیا. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سجدے میں یہ 7 چیزیں زمین پر ہونی ضروری ہیں. اب یہاں پر اگر ہماری مائیں بہنیں بھی میری آواز سن رہی ہیں تو ایک مسئلہ ہے کہ دونوں کہونیاں جو ہیں یہ زمین سے اونچی ہونی چاہیے. مرد حضرات بھی اس بات پر توجہ دیں, عورتیں بھی اس بات پر توجہ دیں کہ کہونیوں کا زمین پر بچھانا یہ منع ہے, اور اتنی سختی سے آپ نے منع کیا. حدیث دیکھیے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے اعتدلوا فی السجود, سجدہ اطمینان سے کرو. ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط القلب, اور جیسے کتا اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر بچھاتا ہے, نماز کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو زمین پر مت بچھاؤ. تو آپ کی کہونیاں اٹھی رہنی چاہیے. اور بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل کی ستیدی نظر آتی تھی سجدے کے حالت. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہتیلی کہونی اٹھی بھی رہے اور بغل سے آپ کا ہاتھ دور رہے. اور یہی طریقہ عورتوں کے لیے, ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ عورتیں بالکل گٹھری بن کے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر بچھا کر نماز پڑھیں گی. ہمارے یہاں بعض حلقوں میں یہ طریقہ عورتوں کے یہاں جو ہے یہ بالکل جاہلانہ طریقہ ہے. اچھا, دلیل کیا ہے؟ عورتوں کے لیے الگ طریقہ اپناتے ہیں, اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہ عورت کے لیے پردے کا حکم ہے, اور اس کے پردے کا تقاضا ہے کہ وہ بالکل جو ہے سمٹ کر سجدہ کرے تاکہ اس کے تمام اعضاء جو ہے وہ چھپے رہیں. وہ اللہ جس نے عورت کو بنایا, وہ نبی جنہوں نے عورت کے لیے پردے کا حکم دیا, ان کو پتہ نہیں تھا پردہ کیسے کرنا ہے, ہمیں اور آپ کو پتہ ہے پردہ کیسے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو عورت کو بھی ویسے ہی سجدہ کرنا ہے جیسے مرد کو سجدہ کرنا ہے. دونوں ہاتھوں کو دور رکھنا ہے بغل سے. حدیث میں آتا ہے کہ بکری کا بچہ آپ کے بیچ میں سے گزر سکتا تھا, اتنا اسپیس ہوتا تھا آپ کے پیٹ کے اور آپ کے ہاتھوں کے بیچ میں, اتنا اسپیس ہوتا تھا کہ بکری کا بچہ گزر سکتا تھا. آئیے وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت میمونہ کہتی ہیں, دیکھیے ایک عورت کی حدیث بیان کر رہے ہیں, عورت اللہ کے رسول کی بیوی یہ حدیث بیان کر رہے ہیں, ان کو نہیں پتا ہے کہ کیسے سجدہ کرنا ہے, گٹھڑی بن کے کرنا ہے یا جیسے مرد حضرات کرتے ویسے کرنا ہے. وہ حدیث بیان کر رہی ہیں. کیا حدیث بیان کر رہی ہیں؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدا, اللہ کے پیارے نبی جب سجدہ کرتے تھے, لو شاءت بحمۃ ان تمر بین یدیہ لمرت, تو اگر کوئی بکری کا بچہ آپ کے سامنے سے, آپ کے بیچ میں سے نکلنا چاہتا تو نکل سکتا تھا. سجدے میں سبحان ربی العلیٰ پڑھنا ہے. اگر نفل نماز ہو تو آپ اور بھی دعائیں کر سکتے ہیں, بلکہ سجدے میں دعا کرنے کا حکم دیا گیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت, تو سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں. اب یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ سجدے میں کیا ہم اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں؟ بعض علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ نفل نماز ہو تو آدمی اپنی زبان میں بھی دعائیں مانگ سکتا ہے, لیکن یہ اس آدمی کے لیے ہے جو عربی میں دعائیں نہیں پڑھ سکتا, اس کو عربی نہیں آتی, وہ مجبور ہے, تو وہ نفل نماز میں اپنی زبان میں بھی دعائیں کر سکتا ہے. دوسری طرف بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ نماز میں کوئی بھی دعا یا کوئی بھی ذکر عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں کرنا جائز نہیں ہے, لہٰذا سجدے میں بھی ہم عربی میں ہی دعائیں پڑھیں گے, اور وہی دعائیں پڑھیں گے جو اللہ کے نبی سے ثابت ہیں. ایک سجدہ آپ کر کے اٹھے, اب دوسرے سجدے میں جانے کے پہلے آپ کو آرام سے بیٹھنا ہے, اور ان دونوں سجدوں کے بیچ میں آپ کو ایک دعا پڑھنا ہے. کون سی دعا پڑھنا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. کتنی پیاری دعا ہے. اے اللہ میری بخشش فرما دے, اے اللہ میرے اوپر رحم فرما, اے اللہ مجھے ہدایت دے, اے اللہ مجھے عافیت دے, اے اللہ مجھے روزی دے. کوئی چیز رہ گئی؟ کوئی چیز نہیں رہنے گئی, تمام چیزیں آ گئی. بیماری سے عافیت بھی آ گئی, روزی روٹی کا سوال بھی آ گیا, اللہ کی بخشش بھی آ گئی, اللہ کی رحمت بھی آ گئی. اتنی پیاری دعا ہے. اب جو آدمی سجدے کے بیچ میں یہ دعا نہیں پڑھتا اور کھٹ سے دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے, سوچو کتنی بڑی دعا سے وہ محروم ہو گیا, اور کتنی چھوٹی سی دعا ہے. آدمی محنت کرے تو پانچ منٹ میں یاد ہو جائے, اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. پہلے سجدے کی طرح آپ کو دوسرا سجدہ بھی کرنا ہے. دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اب آپ کو جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو آپ فوراً کھڑے نہیں ہو جائیں گے, تھوڑی دیر آپ بیٹھیں گے. دوسرا سجدہ کرنے کے بعد آپ تھوڑی دیر بیٹھیں گے, اس کے بعد آپ کھڑے ہوں گے. یہ بیٹھنا جو ہے اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں, آرام کرنے کے لیے, تھوڑا سکون حاصل کرنے کے لیے تھوڑی دیر آپ بیٹھیں. بہت سے لوگ کرتے کیا ہیں, سجدے سے اٹھے فوراً کھڑے, یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے. دوسرا سجدہ کرنے کے بعد دس سیکنڈ کے لیے صحیح, پانچ سیکنڈ کے لیے بیٹھیے آپ پھر کھڑے. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت مالک ابن حویرث کہتے ہیں, انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينحد حتى يستوي قائما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے اور آپ ایک رکعت پڑھ کے یا تین رکعت پڑھ کے چوتھی رکعت یا دوسری رکعت کے لیے اٹھنے والے رہتے تھے تو فوراً نہیں اٹھتے تھے, تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اٹھتے. ہمارے بہت سارے بھائی اس حدیث کو نہیں مانتے, وہ اس پر عمل نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں یہ بیماری کے لیے, یہ اللہ کے نبی نے بیماری کے عالم میں کیا. حدیث آپ کو میں نے سنا دی بخاری کے الفاظ ہے, کہیں لکھا ہے کہ بیماری ہے اس میں؟ انسان اپنے مسلک کو بچانے کے لیے, جو مسلک پر ہے انسان اس مسلک کو بچانے کے لیے حدیث کا گلا گھونٹ دیتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. حدیث صاحب کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی کا معمول تھا, آپ کی عادت تھی کہ آپ دوسری رکعت کے لیے یا چوتھی رکعت کے لیے سیدھے نہیں کھڑے ہوتے تھے, لیکن جس کو نہیں ماننا ہے وہ تاویل کر رہا ہے کہ صاحب یہ بیماری کے عالم میں اللہ کے نبی ایسا کرتے ہیں. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ یہودیوں کی پہچان ہے کہ جو تمہارا دل کرے اس کو مانو, جو تمہاری مرضی کے خلاف ہو اس کو مت مانو. ایک مسلمان کو اپنے نبی کی ہر سنت کو اپنانا چاہیے. اس کے بعد اب آپ کو تشہد میں بیٹھنا ہے. تشہد میں آپ کو التحیات پڑھنا ہے. التحیات الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یاد ہوگی. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. التحیات پڑھتے وقت ایک خاص بات کا یہ خیال رکھیں کہ اگر آپ چار رکعت والی نماز یا تین رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو ابھی آپ نارمل پوزیشن میں بیٹھیں گے. شاہد صاحب ہیں ادھر آئے آپ تھوڑا سا. جو نارمل پوزیشن ہے نماز میں بیٹھنے کی, نارمل پوزیشن کیا ہے بیٹھنے کی, داہنا پاؤں آپ کا جو ہے وہ کھڑا ہے اور بائیں پیر پر آپ بیٹھیں گے. آپ بیٹھ کر دکھائیے جو پہلے قعدہ میں بیٹھنے کی جو شکل ہے, یعنی آپ کا جو داہنا پاؤں ہے یہ کھڑا ہے, مان لیجیے ان کا نہیں کھڑا ہو پا رہا ہے لیکن اس کو بہتر یہ ہے کہ انسان کی ہتھیلی کو کھڑی رکھے اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھے. یہ اگر آپ تین رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں یا چار رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو دو رکعت پڑھنے کے بعد آپ ایسے ہی بیٹھیں گے. کب تک بیٹھیں گے؟ التحیات پڑھنے. اب ظاہر سی بات ہے التحیات پڑھنے کے بعد اب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. تیسری رکعت کے لیے آپ جب کھڑے ہوں گے تب بھی آپ رفع الیدین کریں گے. یہ نماز میں چوتھا رفع الیدین ہے. چار رفع الیدین اللہ کے نبی سے ثابت ہے. کون کون سا رفع الیدین ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ پہلا رفع الیدین جب نماز میں ہم ہاتھ باندھتے ہیں, دوسرا رفع الیدین جب ہم رکوع میں جانے لگتے ہیں, تیسرا رفع الیدین جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں, اور چوتھا والا یہ ہے تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں. تیسری رکعت میں جیسا کہ میں نے بتایا آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے. آپ چاہیں تو کوئی دوسری سورہ پڑھ سکتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول تھا وہ یہی تھا کہ آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. جب آپ نماز کی آخری رکعت میں بیٹھیں گے تب آپ تورک کریں گے. تورک کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنے بائیں پاؤں کو داہنے پاؤں کے نیچے سے نکالیں گے اور اپنی سرین کے بل, اپنی کمر کے بل آپ بیٹھیں گے. یہ آپ اس بیٹھک کو دیکھ لیجئے اور یہ ضروری ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے داہنے پاؤں کو اپنے بائیں پاؤں کو داہنے پیر کے نیچے سے نکال لیں گے اور سورین کے بل بیٹھیں گے. یہ نماز کی آخری رکعت میں, چاہے آپ فجر کی دو رکعت والی نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہوں, چاہے آپ مغرب کی تین رکعت والی نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہوں, نماز کی آخری رکعت میں آپ کو تورک کرنا ہے. اس تورک کی دلیل کیا ہے؟ آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تورک ثابت ہے. حضرت وائل ابن حجر کہتے ہیں, نسائی کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ لانظرن الی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول کی نماز کو دیکھا ہے, کیف یصلی, اللہ کے نبی کیسے نماز پڑھتے ہیں. فنظر تو الیہ, جب میں نے اللہ کے نبی کی نماز کو دیکھا, فقام فکبر ورفع یدیہ حتی حاضت باذنیہ, اللہ کے نبی جب نماز میں رفع الیدین کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں تک اٹھاتے تھے. ثم وضع یده الیمنی علی کفیہ الیسری, اور اللہ کے نبی اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے تھے. فلما اراد ان یرکع رفع یدیہ, اور اللہ کے نبی جب رکوع میں جانے لگتے تھے تب بھی رفع الیدین کرتے تھے. آگے کہتے ہیں حضرت وائل ابن حجر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اٹھتے تھے, وفترش رجلہ الیسرى, تو اللہ کے رسول اپنا بایاں پیر بچھا لیتے تھے. ووضع کفہ الیسرى علی فخذہ, اور آپ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنے بائیں ران کے اوپر رکھتے تھے. وجعل حد مرفقہ الایمن علی فخذہ الیمنى, اور اپنے داہنے ہاتھ کو اللہ کے پیارے نبی اپنے داہنے پیر پر رکھتے تھے. ثم قبض اثنتین من اصابعہ, اور اللہ کے نبی ایسے حلقہ بناتے تھے اپنے ہاتھوں کا. ثم رفع اصبعہ, اور آپ اپنی انگلی کو اٹھاتے تھے. فرائتہ یحرکہا, میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اس انگلی کو حرکت دے رہے ہیں. یہ نسائی کی صحیح روایت ہے, اپنی انگلی کو آپ حرکت دے رہے ہیں, یدعو بہا, اور اس حرکت کے ذریعے آپ دعا کر رہے ہیں. اس حدیث سے کئی مسئلے نکلے. ایک مسئلہ یہ نکلا کی نماز میں ہمیں انگلی سے اشارہ کرنا, اور یہ اشارہ کب کرنا ہے؟ التحیات میں جب ہم بیٹھے تب کرنا ہے. اشہد اللہ پر اٹھانا اور الا اللہ پر گرانا اس کی کوئی دلیل موجود نہیں. بہت سارے لوگوں کا اس پر عمل ہے ایسے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, جب تحیات پڑھتے پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ختم. اس طریقے کی کوئی دلیل نہیں. حدیثوں میں عام بات آئی, پورے تشہد بھر ہمیں اپنی انگلی سے اشارہ کرنا ہے اور بیچ بیچ میں ہلکی ہلکی حرکت دینا ہے. یہ حرکت کب دینا ہے؟ حدیث کہہ رہی ہے یدعو بہا, جہاں دعا آ رہی ہے. علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں, اب غور کرو التحیات میں دعا کہاں کہاں آ رہی ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ پوری جو ہے اس میں دعا نہیں ہے, تو اس میں ہم نارمل پوزیشن میں اپنی انگلی اٹھائے رہیں گے. اللہم صلی علی محمد, اب یہاں دعا آ رہی ہے, یہاں ہلکی ہلکی حرکت دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد, اب یہاں بھی دعا آ رہی ہے, یہاں بھی حرکت دیں. جہاں دعا آئے وہاں حرکت دیں. درود شریف پڑھ لیا آپ نے, اب اس کے بعد جو دعائیں پڑھیں گے, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی, اے اللہ مجھے معاف فرما دے, میری بخشش کرو. اب یہاں پر دعا مانگی جا رہی ہے, یہاں پر آپ نے ہاتھ اٹھائے. اس کے بعد والی دعا پڑھیں گے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. یہ سب دعائیں ہیں, ان تمام دعاؤں پر آپ ہلکی ہلکی حرکت دیں. یہ علامہ ابن عثیمین نے اس حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ نکالا ہے, اور یہ دماغ کو لگنے والا مسئلہ ہے, یہ صحیح لگتا ہے. لیکن اگر آپ اتنے ڈیپ میں نہ جا سکیں تو آپ ہلکی ہلکی پورے التحیات میں حرکت دیں, کوئی حرج کی بات نہیں. بہت سارے لوگ بہت تیز تیز حرکت دینے لگتے ہیں, اتنا زیادہ کہ وہ اس کے بغل والا جو نمازی وہ ڈسٹرب ہو جائے, اس کی توجہ وہاں جانے لگے. ایسا نہیں کرنا چاہیے, ہلکی ہلکی حرکت دینا چاہیے. یہ جو انگلی کی حرکت دیتے ہیں ہم, اس کا مقصد کیا ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں بیٹھتے تھے تو حرکت دیتے. اور ایک خاص بات کا یہ بھی آپ خیال رکھیں کہ نماز میں انسان کی نظریں جو ہیں وہ سجدے کی جگہ ہونی چاہیے, لیکن جب آپ انگلی کو حرکت دیں گے تو اس وقت آپ کی نظر انگلی پر ہونی چاہیے. حدیث کے الفاظ ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر جب نماز میں بیٹھتے تھے اور انگلی سے اشارہ کرنے لگتے تھے, وہ اتبعہا بصرہ, تو آپ کی نگاہیں آپ کی انگلی پر ہوتی تھی. اور آپ کہتے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لہی اشد علی الشیطان من الحدیث, کہ یہ جو انگلی کی حرکت ہے یہ شیطان کے اوپر لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے. لوہے سے شیطان کو مارا جائے تو اتنی چوٹ اس کو نہیں لگے گی جتنی اس حرکت سے لگ رہی ہے. اب کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میری انگلی کے نیچے شیطان بیٹھا اور میں کھٹ 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 اس کو مار رہا ہوں. یہ ایک سمبل ہے, ایک علامت ہے. جیسے مکے میں مینا میں حاجی لوگ جاتے ہیں نا کنکری مارنے, تو سمجھتے ہیں کہ ہم سچ مچ شیطان کو مار رہے ہیں, تو جوتا اٹھا کے مار رہے ہیں, چپل اٹھا کے مار رہے ہیں, کچھ لوگ گالی والی بھی دینے لگتے ہیں. وہ ایک علامت ہے, ایک پہچان ہے شیطان کو ذلیل کرنے کی, شیطان کو رسوا کرنے کی. تو یہ بھی ایک علامت ہے. یہ مت سمجھیے کہ آپ کی انگلی کے نیچے شیطان بیٹھا اور کھٹ کھٹ آپ اس کو مار رہے ہیں اور اس لیے گپت استعمال آپ انگلی کو اپنا کھلائیں, ایسا نہیں ہے. تو یہ جو حرکت ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ شیطان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ مان لیجیے آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں, دو رکعت پڑھنے کے بعد آپ التحیات پڑھنا بھول گئے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے, التحیات آپ کی چھوٹ گئی, اب کیا کریں گے آپ؟ نماز دہرائیں گے یا کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نماز کو کنٹینیو رکھیں گے, جاری رکھیں گے, نماز پوری پڑھیں گے. چار رکعت پڑھنے کے بعد, التحیات پڑھنے کے بعد, درود شریف پڑھنے کے بعد, درود شریف کی بات کی دعاؤں کو پڑھنے کے بعد, جب سلام پھیرنے کا نمبر آئے گا تب آپ دو سجدہ کریں گے. یہ جو سجدہ ہے اس کو کہتے ہیں سجدہ سہو, بھول چوک والا سجدہ. یہ سجدہ کرنے کے بعد تب آپ سلام پھیریں. اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے وہ حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف کی حدیث ہے, ایک مرتبہ آپ ظہر کی نماز میں دو رکعت پڑھانے کے بعد تیسری رکعت کے لیے بجائے اس کے کہ آپ التحیات میں بیٹھتے آپ کھڑے ہو گئے. جب آپ نے اپنی نماز پوری کر لی تو آپ نے دو سجدے کیے سلام پھیرنے کے پہلے, اور سارے صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا. اس کے بعد التحیات پڑھنے کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے. درود شریف کے مختلف الفاظ حدیثوں میں آئے ہیں, سب سے بہتر جو الفاظ ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت کعب بن اجرا سے وہ روایت آئی ہے, وہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود شریف کے بعد کچھ دعائیں ہیں, زیادہ نہیں, ایک دو دعائیں آپ یاد کریں. ایک دعا جسے حضرت ابوبکر صدیق نے روایت کیا ہے اور صحیح بخاری میں یہ روایت ہے, حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ علمنی دعاء ادعو بہ فی صلاتی, اے اللہ کے نبی مجھے کوئی دعا سکھائیے جو میں نماز میں پڑھا کروں. تو آپ نے کہا کہ اے ابوبکر تم یہ دعا پڑھا کرو, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. کتنی پیاری دعا ہے. انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے کہ اے اللہ میں نے اپنی جان کے اوپر بہت ظلم کیا ہے, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت, اور میرے گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. فاغفر لی مغفرۃ من عندک, تو اے اللہ تو اپنی طرف سے مجھے معاف فرما دے. وارحمنی, اور میرے اوپر رحم فرما. انک انت الغفور الرحیم, تو سب سے زیادہ معاف کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی دعا اور ہے, وہ بھی بخاری شریف میں ثابت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات, اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم. کیا مطلب ہوا؟ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے, میں تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے, میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے. دیکھیے قرض سے پناہ مانگی گئی ہے, اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے, اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرض. جب انسان قرض لیتا ہے تو اسے جھوٹ بولنا پڑتا ہے, وعدہ خلافی کرنی پڑتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے. اس لیے جہاں تک ممکن ہو قرض نہ لیا جائے, اور قرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کی جائے. سلام پھیرنے کے بعد, سلام پھیرنے کا طریقہ تو ہم لوگ کو پتا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور بہت سارے لوگ صرف اشارے سے سلام پھیرتے ہیں. اشارے سے نہیں پھیرنا ہے, پوری گردن گھمانی ہے, پورا سر گھمانا ہے. سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا چہرہ مقتدیوں کی طرف کر, اس لیے کہ حضرت سمرہ ابن جندب کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاتن اقبل علینا بوجہ, اللہ کے رسول وسلم جب نماز پڑھا لیتے تھے تو نماز پڑھانے کے بعد اپنا چہرہ ہماری طرف کرتے تھے. نماز میں سلام پھیرنے کے فوراً بعد بآواز بلند اللہ اکبر, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, یہ کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ سکتے ہیں کہ نہیں, یہ بہت اختلافی مسئلہ ہے. آپ اگر بنگال چلے جائیے, بنگال میں ایک جگہ ہے مالدہ, مالدہ میں آپ کوئی عالم دین اگر جاتا ہے تقریر کرنے کے لیے تو وہاں کے حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہاں اس مسئلے پر علماء کے دو گروپ ہیں, نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ سکتے ہیں کہ نہیں مانگ سکتے. کچھ علماء کا کہنا ہے مانگنا چاہیے, ضروری ہے, کچھ علماء کہتے ہیں نہیں ثابت نہیں, بدعت ہے. دو گروپ ہیں, اور اتنی سختی ہے کہ ایک لاکھ کا انعام رکھا گیا. اب آپ کے پاس ایک آدمی آئے گا کھینی جو ہے کھاتے ہوئے, بیڑی پیتے ہوئے, دھواں اڑاتے ہوئے, کہے گا مجھے صاحب بتائیے آپ مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے, ایک لاکھ کا انعام. دیکھیے اس طریقے کا طریقہ اپنانا, اس طریقے کے مسائل میں جہالت ہے. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یہ نماز کے ارکان میں سے ہے, ضروری ہے, کوئی نہیں مانگتا تو اس کی نماز ادھوری ہے, تو یہ جہالت کی بات ہے. اس لیے کہ وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں انگلی کہاں ہلتی تھی یہ بتایا, اللہ کے نبی دعائے ثنا جو خاموشی کے ساتھ پڑھتے تھے وہ بتایا, ان صحابہ نے ضرور, اگر یہ اللہ کے نبی کا معمول ہوتا کہ ہر فرض نماز کے بعد آپ دعا مانگتے ہی ہوتے تو کوئی ایک تو صحیح روایت ہوتی. لہذا اس کو جو لوگ ہر نماز کے بعد ایک ضروری اور اہم حصہ سمجھ کر مانگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز ادھوری ہے, یہ غلط ہے. لیکن ہاں ایک دوسری حقیقت یہ ہے کہ آج ہماری زندگی کچھ ایسی بن چکی ہے کہ جو ماحول ہمیں مسجد میں ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے کا، اللہ کے قریب جانے کا، وہ ماحول ہمیں اپنے گھروں میں، اپنی گدیوں میں، اپنے کاروبار کی جگہوں پر نہیں ملتا. مسجد میں آنے کے بعد جو ماحول ہمیں ملتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کا جو ایک احساس پیدا ہوتا ہے، وہ احساس ہمیں گھر میں نہیں ملتا. تو اس مقصد کے تحت اگر کوئی آدمی مسجد میں آیا ہے نماز پڑھنے کے بعد، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، بے شک مانگ سکتا ہے. اس لیے کہ ایسی کوئی ممانعت کی دلیل نہیں ہے کہ نماز کے بعد آپ دعا نہیں مانگ سکتے. اور جب دعا مانگے گا تو دعا مانگنے کے آداب میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جائے، قبلہ رخ ہو کر دعا مانگی جائے. انسان قبلہ رخ ہو کر اور دعا ہاتھ اٹھا کر مانگ سکتا ہے. تو یہ دونوں افراد اور تفرید دونوں غلط ہے. کوئی اس کو اتنا ضروری قرار دے رہا ہے کہ اس کی نماز کا ایک اہم حصہ بنا ہوا ہے اور کوئی نہیں مانگتا ہے تو اس کو وہ غلط سمجھتا ہے، یہ بھی جہالت کی بات ہے. اور کوئی سرے سے اس کو بدعت قرار دیتا ہے تو یہ بھی صحیح نہیں. اس میں توسو ہے، گنجائش ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ اذکار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد عام طور سے پڑھتے ہیں، پہلے اس کو آپ پڑھیں گے. اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. یہ تمام دعائیں آپ پہلے پڑھیں گے. آیت الکرسی آپ پہلے پڑھیں گے. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر آپ پہلے پڑھیں گے. یہ تمام اذکار پڑھنے کے بعد آپ چاہیں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو سنت اور نفل نماز میں آپ شامل ہو سکتے ہیں، سنت آپ شروع کر سکتے ہیں. نہ تو اس کو پڑھنا ضروری ہے، نہ اس کو پڑھنے میں کوئی حرج کی بات ہے، لیکن پہلے آپ یہ تمام اذکار پڑھیں گے. تو میرے بھائیوں، یہ مختصر میں نماز کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کا جو طریقہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس طریقے میں اگر آپ کو کوئی چیز نہ سمجھ میں آئی ہو یا مزید آپ کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اپنے علم کے مطابق ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرمائے. رب العالمین ہمیں نماز پڑھنے کی نہیں بلکہ نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے دلوں کو نماز کے ساتھ جوڑ دے. رب العالمین ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرمائے. رب العالمین ہم میں سے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے انہیں نمازی بنا دے، جو نمازی ہیں انہیں نبی کے طریقے پر پڑھنے والا بنا دے، ہماری غلطیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہے اگر تو آپ کر سکتے ہیں. دیکھیے، اس مسئلے میں ایک خاص بات یہ یاد رکھیں کہ آپ کی نماز اگر چھوٹ گئی ہے، چاہے ایک رکعت چھوٹی ہو چاہے دو رکعت چھوٹی ہو، اگر آپ امام کے ساتھ ایک رکعت بھی پا جاتے ہیں تو آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ مثال کے طور پر آپ مغرب میں آپ آئے، اب آپ جب آئے تو آپ کی ایک رکعت چھوٹ چکی ہے، امام صاحب دوسری رکعت پڑھا رہے ہیں، تو جو ایک رکعت آپ کی چھوٹی ہے وہ آپ کیسے پڑھیں گے؟ یہ بھائی صاحب کا سوال ہے. تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ جب بھی نماز میں آئیں گے، چاہے وہ امام کی چوتھی رکعت ہو، چاہے تیسری ہو، چاہے دوسری ہو، آپ کی وہ پہلی رکعت ہے اور اسی کے حساب سے آپ اپنی نماز کو پورا کریں. اس مسئلے میں صحیح بات یہی ہے. اب مان لیجیے آپ مغرب میں آئے، امام صاحب دوسری رکعت پڑھا رہے ہیں، وہ آپ کی پہلی مانی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے امام صاحب کے ساتھ جو دو رکعت پڑھی ہے، آپ کی دو رکعتیں پوری ہو گئیں، اب آپ کو تیسری رکعت پڑھنی ہے. تو لہٰذا امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوں گے، آپ ایک رکعت پوری کریں گے. ٹھیک ہے. اگر چار رکعت والی نماز میں آپ آئے اور اتفاق سے آپ جب آئے تو امام صاحب دوسری رکعت پڑھیں، آپ کی وہ پہلی رکعت ہے، آپ کی ایک رکعت چھوٹی ہے، آپ سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت پڑھیں گے. اگر آپ کی تین رکعت چھوٹ جائے، مان لیجیے کہ آپ ظہر کی نماز میں آئے، آپ کی تین رکعت چھوٹ گئے، آپ اس کو کیسے پورا کریں گے؟ امام صاحب کے ساتھ جو ایک رکعت آپ کو ملی ہے وہ آپ پڑھیں گے، امام کے سلام کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوں گے، ایک رکعت اور پڑھیں گے، اس کے بعد آپ التحیات میں بیٹھیں گے, تشہد میں بیٹھیں گے, اور تشہد میں بیٹھنے کے بعد پھر کھڑے ہو کر باقی دو رکعت آپ پڑھیں. یعنی یہ اس کو آپ بنیاد بنا لیں کہ آپ جب بھی امام کے ساتھ شامل ہوں گے وہ آپ کی نئے سرے سے نماز اسٹارٹ مانی جائے گی, امام کی جتنی بھی نمبر کی رکعت ہو آپ کی وہ پہلی رکعت مانی جائے گی. اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے, لیکن اس سلسلے میں صحیح بات یہی ہے کہ اگر امام کا آدمی کا بیچ میں وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی نماز وہاں سے ٹوٹ گئی, اب وہ نئے سرے سے ہی نماز اسٹارٹ کرے گا. اگر مان لیجیے کہ مقتدی ہے اور بیچ میں سے اس کی نماز وضو ٹوٹ گیا اور وہ واپس آیا اور مان لیجیے کہ امام صاحب آخری رکعت میں ہے اس کو ایک رکعت مل گئی, تو وہ ایک ہی رکعت اس کی مانی جائے گی, وہ باقی بھی پھر تین رکعت سلام کرنے کے بعد پوری کرے گا. جی اور کوئی سوال؟ یہ مسئلہ بھی علماء کے بیچ میں بہت اختلافی مسئلہ ہے کہ اگر آدمی امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گیا تو کیا وہ رکعت اس کو مل گئی یا وہ رکعت ختم ہو گئی. اس مسئلے میں عرب علماء کے اگر آپ فتاوے پڑھیں جائیں گے نماز وغیرہ کے, شیخ ابن تیمیہ وغیرہ کے, ان کا فتویٰ یہی ہے کہ مدرک رکوع جو ہے رکعت اگر مل گئی تو رکعت مل گیا تو رکعت مل گئی. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ رکوع مل جانے سے رکعت نہیں ملتی. اس سلسلے میں جو بھی دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ دلائل کمزور ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہوئے ہیں تو ایک اہم رکن جو قیام ہے, سورہ فاتحہ ہے, وہ چھوٹ رہا ہے, اس کی پورتی نہیں ہو پا رہی ہے. لہذا صحیح بات یہی ہے کہ رکوع ملنے سے رکعت نہیں ملتی. آپ اگر آئے ہیں اور امام صاحب رکوع میں جا چکے ہیں تو آپ کی وہ رکعت ختم ہو گئی, آپ کو وہ رکعت پوری کر. ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ مان لیجیے کہ جہری نماز میں آپ آئے ہیں, امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھا رہے ہیں یا کوئی اور سورہ پڑھ رہے ہیں, تو آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں اور ڈائریکٹ آپ سورہ فاتحہ شروع کر دیں. دعائے ثنا وغیرہ نہ پڑھیں, اس لیے کہ دعائے ثنا وغیرہ کا وہاں پر موقع نہیں ہے اور دعائے ثنا ضروری نہیں ہے, ضروری سورہ فاتحہ ہے. تو ایسی صورت میں آپ وقت ضائع نہ کریں اور ڈائریکٹ آپ سورہ فاتحہ سے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ سے آپ اسٹارٹ کریں. تو ڈائریکٹ آپ اللہ اکبر کہہ کر جس حالت میں امام ہے اس حالت میں آپ کر دیں. اس میں ایک خاص بات یہ یاد رکھیے کہ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جیسے امام صاحب سجدے میں تو وہ آ کے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں, اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں. ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ اکبر کہہ کر آپ رفع یدین کر کے اللہ اکبر کہہ کے ڈائریکٹ جو ہے آپ جس حالت میں امام سجدے میں ہے سجدے میں چلے جائیے, رکوع میں ہے رکوع میں چلے جائیے, تشہد میں بیٹھا ہے تشہد میں. ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں, ہاتھ آپ تب باندھیں گے جب امام بھی ہاتھ باندھیں گے. دیکھیے یہ تو نیچرل بات ہے کہ ہر آدمی کی ہتھیلی جو ہے برابر نہیں ہوتی, اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کوئی پانچ نمبر کا جوتا پہنتا ہے کوئی دس نمبر کا پہنتا ہے, ہتھیلی چھوٹی بڑی ہوتی. اب حدیثوں میں اس بات کی وضاحت موجود نہیں ہے کہ پیر سے پیر کیسے ملائے. ایک عام لفظ آیا ہے کہ سب سیدھی ہو اور قدم سے قدم ملائے جائے. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ قدم سے قدم ملایا جائے اگرچہ وہ آگے پیچھے بھی ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں, اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے قدم سے قدم ملے. حالانکہ دیکھا جائے تو ایڑی سے ایڑی ملانے میں زیادہ سب جو ہے پیچھے سے برابر ہونے کا امکان ہے, لیکن عموماً جو شکل زیادہ دیکھنے میں آتی ہے وہ یہی کہ دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں ملایا جائے, تو یہی طریقہ جو ہے وہ زیادہ قریب نظر آتا ہے. بہرحال اس بات کی کوئی وضاحت حدیثوں کے اندر موجود نہیں.
ایک سوال یہ ہے
اسی لیے میں نے ابھی بھائی کے سوال کے جواب میں کہا کہ اگر آپ مان لیجیے کہ آئے ہیں اور امام صاحب کوئی سورے پڑھ رہے ہیں اور بالکل آخری مرحلے میں मान लीजिए कि कुलवल्ला वहाद पढ़ रहे हैं और वो लमजली बलमजुलत तक पहुँच चुके हैं, तो ऐसी सूरत में आप पता लगा दुआए सना पढ़ेंगे फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो उतनी देर में तो इमाम साहब रुकू करके उठ जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में बेहतर यही है कि आप सूरह फातिहा पढ़ें, जल्दी जल्दी पढ़ें। और मान लीजिए कि आप अभी सूरह फातिहा आपकी पूरी नहीं हो पाई है और उतनी देर में इमाम साहब रुकू में चले गए, एक दो आयतें आपकी रह गई हैं, लेकिन सूरह फातिहा पढ़ने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता, तो आप सूरह फातिहा पूरी करके इमाम के अगर 5-10 सेकंड के बाद आप रुकू में जाते हैं तो भी चलेगा। लेकिन कुछ लोगों को ये देखा गया है कि अभी वो जैसे ही उन्होंने हाथ बांधा फौरन इमाम साहब रुकू में चले गए, अब इमाम साहब रुकू में हैं ये खड़े होकर पूरी सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं और जब इमाम साहब रुकू से उठने वाले हैं तब ये रुकू में जा रहे हैं, ये तरीका सही नहीं है। अगर एक दो आयतें आपने सूरह फातिहा की पढ़ ली और उसके बाद इमाम साहब रुकू में गए तब तो गुंजाइश नज़र आती है, लेकिन ये जो तरीका है कि इमाम साहब के रुकू में जाने के बाद हम पूरी सूरह फातिहा पूरी करें और फिर उसके बाद हम रुकू में जाएं, तो ये जो इमाम की इफ्तिता का हुक्म है उसके खिलाफ की चीज़ नज़र आती है।
देखा कि इमाम जो है
बहुत, हाँ, तो इसीलिए ये भी
आदि सूरह फातिहा होती है, आदि उन्होंने पा लिया और आदि सूरह फातिहा रुकू में जाने के बावजूद,
तो अब इसमें यही देखा जाएगा कि आपने पूरी सूरह फातिहा पढ़ ली और इमाम के साथ रुकू भी आपने पा लिया, तब तो आपकी रकात हो गई। तब बेहतर यही है कि आप वो रकअत दोहरा लें, इसलिए कि आपने इमाम के साथ रुकू नहीं पाया। ये कहना ये चाह रहे हैं कि इमाम साहब तिरत कर रहे हैं बिल्कुल आखिरी मरहले में, आप वो रकात दोहराइए, इसलिए कि आपको इमाम के साथ रुकू कहाँ मिला, इमाम के साथ उस रकात का रुकू आपको नहीं मिल पाया। रुकू भी तो नमाज के अहम अरकान में से एक रुकू है, सूरह फातिहा भी पढ़नी पड़नी है, रुकू भी करना ही करना है और इमाम के साथ करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये आप देख लीजिए कि कितना वक्त आपके पास है, अगर इमाम के रुकू में से उठने के पहले पहले आप सूरह फातिहा पढ़ लेते हैं और इमाम के साथ रुकू पा लेते हैं तब तो आपको वो रकात मिल गई। अब उस हद तक हमें गुंजाइश निकालनी पड़ेगी, इमाम की इक्तदा बहरहाल हमें करनी है, लेकिन कहीं कहीं हम हर चीज़ में इमाम की इक्तदा नहीं कर सकते। अब ये एक ऐसी सिचुएशन है कि आपको सूरह फातिहा भी पढ़नी है और इमाम के साथ रुकू में भी शामिल होना है, तो बिल्कुल फौरन आप इमाम के साथ रुकू में चले जाएंगे तो सूरह फातिहा नहीं मिलेगी। तो फिर वो रकात काउंट नहीं होगी। नहीं, सेम सेम हर चीज में और काउंट होता है। हाँ बिल्कुल सेम। देखिए सूरह फातिहा के बारे में गुंजाइश नहीं है भूलने की, अगर वो भूल गया तो फिर वो रकात वो दोहराएगा जिस रकात में वो भूला है, अगर हर रकात में भूल गया तो हर रकात दोहराएगा तब भी, इसलिए कि सूरह फातिहा का कोई ऑप्शन नहीं है कि उसकी जगह हम कुछ दूसरी चीज़ पढ़ लें उसकी वो कम्प्लीट हो जाए। जैसे अत्तहियात के बारे में मैंने बताया कि पहला वाला अत्तहियात छूट गया तो उसको कम्प्लीट कर सकते हैं हम सज्दे सहवो के जरिए, लेकिन सूरह फातिहा सज्दे सहवो के जरिए कम्प्लीट नहीं, वो नमाज का रुख नहीं। मिसाल के तौर पर कोई रुकू भूल जाए, तो रुकू भूल गया तो रकात उसकी गई, फिर वो रकात उसको दोहरानी पड़ेगी जिस रकात का रुकू भूल गया। कोई सवाल? नमाज में ध्यान भटकता है इससे नमाज हो जाएगी या नहीं? देखिए ध्यान अगर इंसान जानबूझ के भटका रहा है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, और अगर इंसानी फितरत के नाते कभी नमाज पढ़ते पढ़ते अचानक कहीं ध्यान चला गया तो उसका मामला अलग है, लेकिन जानबूझ के इंसान नमाज में कुछ और चीज़ों के बारे में सोचे अपना दिमाग कहीं और लेके जाए तो ये अपने आप में बहुत खतरनाक बात है। हम ये फतवा तो नहीं दे सकते कि उसकी नमाज नहीं होगी, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान करीम में سورہ معون کے اندر فرمایا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو نماز سے غافل ہیں، یعنی نماز میں ان کا دھیان، ان کا دماغ کہیں اور ہے. تو نماز تو ہو جائے گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہرحال نماز کے اندر یہ جو بے توجہی ہے اس کا گناہ اس کے سر پڑے گا. ایک سوال اور یہ ہے کہ خواجہ کیا لکھا ہے، خواجہ ولی ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے، کیا وجود ہے ان کا، خواجہ کون سا خواجہ، اجمیر والے خواجہ. دیکھیے یہ ایک اہم سوال ہے کہ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ اہل حدیث لوگ ولیوں کو نہیں مانتے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے ایک بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں ان کی سیرت جتنی ہم نے پڑھی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک نیک انسان تھے اور ہندوستان کے اندر اسلام کی تبلیغ میں ان کا بہت بڑا رول رہا ہے. بلکہ ان کے بارے میں میں نے یہ بھی پڑھا کہ انہوں نے سنسکرت زبان خاص طور سے سیکھی ہندوؤں کے درمیان تبلیغ کرنے کے لیے، اور ان کی تبلیغ بھی توحید پر مشتمل تھی، انہوں نے کوئی شرکیہ کام کرنے کی تعلیم نہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ ان کے مرنے کے بعد آج جو ہے ان کا بہت بڑا مزار بنا لیا گیا اور ان کو غریب نواز کا خطاب دے دیا گیا، وہ ان سب چیزوں سے بری ہیں. اولیاء کرام کے بارے میں ہمارا منحج بالکل واضح ہے، ہم اللہ کے ولیوں کا احترام کرتے ہیں، ان کی کوئی کرامت اگر ثابت ہے ہم ان کی کرامتوں کو مانتے ہیں، لیکن بے سر پیر کی حکایتیں جو ولیوں کے بارے میں عوام میں رائے تھیں ہم ان پر ان کو نہیں مانتے. اگر کوئی مستند ذریعے سے کسی ولی کے بارے میں، اور ولی کون ہے اس کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ولی کون ہے اس کو بتا دیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک ایمان اور ایک اللہ کا ڈر. ایک انسان جس کی زندگی ایمان سے خالی ہو، اللہ کے رسول کے طریقے پر وہ زندگی نہ گزارتا ہو، ایسے ہی پاگلوں کی طرح گھومتا ہو، نہ صفائی کا طہارت کا خیال رکھتا ہو، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ولی بنا لے، ہم اس کو ولی نہیں بنا. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی پانی میں چلے یا ہوا میں اڑے تو دھوکہ مت کھاؤ. کسی کے ہوا میں اڑنے سے یا پانی میں چلنے سے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو گیا، اس کی زندگی کو کتاب و سنت کے اوپر پیش کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے اس کی زندگی تب وہ اللہ کا ولی ہے، ورنہ وہ اللہ کا ولی نہیں. تو اللہ کے جو بھی ولی گزرے ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ مرنے کے بعد ہمیں نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر ہیں، جیسا کہ اور بہت سارے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں. ولیوں کی جو آج مزاریں بنائی گئی ہیں، قبریں بنائی گئی ہیں، ان کی قبروں پر خاص طور سے جانا اس کو بھی ہم صحیح نہیں سمجھتے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تشب الرحال الا اذا صلاتك المساجد، ثواب کی نیت سے کسی قبر پر تو چھوڑو، کسی مسجد میں بھی جانا جائے. صرف تین مسجدیں ایسی ہیں جہاں ثواب کی نیت سے جایا جا سکتا ہے، ایک مسجد حرام ہے، ایک مسجد نبوی ہے، اور ایک بیت المقدس ہے. اسی لیے مکہ کے اندر جو اور مسجدیں ہیں، مسجد قبا ہے، مسجد نمرہ ہے، خاص وہاں کی زیارت کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی جاتا ہے تو وہ بھی غلط ہے، علماء کہتے ہیں. تو جب کسی مسجد میں ثواب حاصل کرنے کے لیے جانا یہ جائز نہیں، تو کسی قبر پر جانا اور برکت کے لیے یا وہاں اپنی بگڑی بنانے کا عقیدہ رکھ کر اگر کوئی جاتا ہے تو یہ غلط ہے. تو ہم ان اولیاء کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ بالکل صاف ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن وہ نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں قرآن میں فرما دیا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اے میرے نبی اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی دور نہیں کر سکتا، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. تو یہی عقیدہ ہم سب کے بارے میں. مسجد قبا مسجد قبا کے بارے میں ایسی حدیث ہے، مسجد قبا کا ذکر تو خیر قرآن میں بھی ہے، لیکن یہ جو حدیث ہے ثلاثت مساجد والی، یہ حدیث میں پیش کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب کسی اور مسجد میں ہم سفر نہیں کر سکتے ثواب کی نیت میں، تو پھر کسی مزار یا قبر کے لیے جانا تو بہت دور کی بات ہے. مسجد قبا کی جو بھی فضیلت ہے وہ تو بہرحال سنی جائے. اسی کے ساتھ آج کی اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح عمل اور صحیح بات کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واہ خدا وعلیکم.